السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان
تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کو 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق وہ اس میں توسیع بھی کر سکتی ہے۔ لاہور سے میں ہوں ضیاء الرحمان۔
کراچی میں چینی کونسل خانے پر حملے کا مقدمہ بلوچ لبریشن آرمی کے خلاف سرکار کی مدعیت میں درج۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب۔
گورنر خیبر پختونخوا کا قبائلی ضلع اورکزئی کا دورہ، کل ہونے والے دھماکے کی جگہ کا معائنہ کیا۔ میں ہوں پشاور سے عمر فاروق۔
بلوچستان میں 11 ماہ کے دوران تشدد کے واقعات میں 51 خواتین قتل۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
جنوبی ایشیا،
وشو ہندو پریشد اور شیو سینا کے پروگراموں کی وجہ سے اجودھیا میں کشیدگی۔ پولیس کی جانب سے زبردست حفاظتی انتظامات، شہر پولیس چھاونی میں تبدیل۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ میں جمعے کے روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق شدید طوفان، خشک سالی، جنگلوں میں لگنے والی آگ کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیاں امریکہ میں آنے والے برسوں میں شدید صورت اختیار کر سکتی ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور دیگر کارکنوں کو 3 MPOs کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ انہیں 30 دن سے 80 دن تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ حکام کے مطابق زیادہ تر افراد کو صوبہ پنجاب سے حراست میں لیا گیا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابتدائی طور پر خادم حسین رضوی کو 30 دن کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 3 MPO کے تحت پکڑے جانے والے شخص کی مدت میں ڈپٹی کمشنر لاہور کی درخواست پر چیف سیکرٹری اس کی مدت بڑھا کر 60 اور 80 دن بھی کر سکتا ہے، جبکہ ریویو ہائی کورٹ کا بورڈ کرتا ہے۔ وزیراعلی پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے خادم حسین رضوی سے متعلق جاری کردہ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت کو نقص امن میں خطرے کے پیش نظر وزیراعظم کی ہدایت پر گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔
بلدیہ عظمیٰ لاہور کے ایک افسر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جمعہ کی رات تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سمیت دیگر کارکنوں کو 3 MPOs کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ 3 MPOs کے تحت پکڑے جانے والے شخص کو حکومت 30 دن تک حراست میں رکھ سکتی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کی درخواست پر چیف سیکرٹری اس کی مدت بڑھا سکتا ہے، جو 60 دن سے 80 دن تک ہو سکتی ہے، جبکہ ریویو ہائی کورٹ کا بورڈ کرتا ہے۔ وزیراعلی پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے خادم حسین رضوی سے متعلق جاری کردہ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت کو نقص امن میں خطرے کے سبب وزیراعظم کی ہدایت پر گرفتار کیا گیا ہے۔
ایسے عناصر جو لا اینڈ آرڈر میں کوئی بھی پرابلم بنا رہے تھے، پولیس نے چیف منسٹر پنجاب عثمان گزدار صاحب کی انسٹرکشن پہ، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بڑی اسٹرانگ انسٹرکشن پہ پولیس نے ایکشن لیا ہے اور ایسے تمام عناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاریاں بڑی تعداد میں ہوئی، جہاں پہ بھی ہمیں ایسا کچھ نظر آیا۔ اس ٹائم جب میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں تو پورے پنجاب میں کسی جگہ پہ کوئی بلاکیٹ نہیں ہے، تمام ٹریفک، تمام جگہیں بالکل کلیئر ہیں، ٹریفک روانی کے ساتھ چل رہی ہے۔
وائس آف امریکہ نے تحریک لبیک کے ترجمان اور دوسرے درجے کی قیادت سے ان کا موقف جاننے کے لیے متعدد بار رابطے کیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی دستیاب نہیں۔ ماہر قانون بیرسٹر آفتاب مقصود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آئین پاکستان کے تحت حکومت پاکستان کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو امن میں خلل ڈالنے کے شعبے میں حراست میں لے سکتی ہے۔ بیرسٹر آفتاب مقصود کے مطابق ایسے فرد کو باقاعدہ چارج شیٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ انہیں کس جرم کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔
جو شخصی آزادی آئین پاکستان دیتا ہے، کچھ لمیٹیشن ہے۔ اب شخصی آزادی میں آپ کو یہ آزادی نہیں دی جا سکتی کہ آپ عوام کو مذہبی بنیادوں پر ان کو اکسائیں اور لوگوں کی املاک کا نقصان کریں، جیسے کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں چند عوامل نے پاکستان میں یہ عمل کیا۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسا بھی شخص جو کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کرے اسے گرفتار کر سکتی ہے، اور اس کو اس کی گارنٹی کے بعد، اور اگر وہ کہے کہ آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا، اور وہ جب سمجھے کہ ابھی امن و امان کا مسئلہ نہیں ہوگا، تو وہ اسے رہا کر سکتی ہے۔
پولیس حکام تحریک لبیک کے حراست میں لیے جانے والے افراد کی تعداد بتانے کے لیے تیار نہیں۔ البتہ آئی جی پنجاب پولیس کے دفتر کے ایک افسر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ صوبہ پنجاب میں 1175 افراد کو 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے، جن کے خلاف ماضی میں متعدد FIRs درج تھیں۔ خادم حسین رضوی نے 25 نومبر کو تحفظ ختم نبوت کے لیے ملک بھر میں احتجاجی دھرنے کی کال دے رکھی تھی۔ ضیاء الرحمان، VOA اردو، لاہور۔
کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے میں قلعدم بلوچ لبریشن آرمی کے خلاف سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ بی ایل اے کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حملے کا مقصد پاک چین تعلقات کو خراب کرنا بتایا گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے میں قلعدم بلوچ لبریشن آرمی کے خلاف سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ بی ایل اے کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حملے کا مقصد پاک چین تعلقات کو خراب کرنا بتایا گیا ہے۔ جمعے کے روز کلفٹن بلاک 4 میں واقع چینی قونصل خانے پر ہونے والے حملے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بلوچ لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تھانے میں درج ایف آئی آر کے مطابق دہشت گرد صبح 9:15 پر حملہ کرنے پہنچے۔ دہشت گرد دستی بموں، دھماکہ خیز مواد اور خودکار اسلحے سے لیس تھے۔ دہشت گردوں کے حملے میں 9 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق دہشت گردوں نے کاؤنسلیٹ کے ویزا سیکشن میں موجود ریسیپشن پر دھماکہ خیز مواد بھی نصب کر دیا تھا، جس سے بعد میں ناکارہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں میں سے ایک کی شناخت عبد الرزاق کے نام سے ہوئی ہے، جو حکومت بلوچستان کے محکمہ زرعی انجینئرنگ کا ملازم ہے۔ ادھر حکام نے کراچی میں چینی کونسل خانے سمیت دیگر کونسل خانوں کی سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ کمانڈنٹ فرنٹیئر کانسٹیبلری معظم جاہ انصاری کا کہنا ہے کہ اس کے لیے تمام سیکیورٹی ادارے مل بیٹھ کر دوبارہ سے جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کی بر وقت کارروائی کے باعث دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام ہوا۔
جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کل تھیں اور اس کے اندر ایف سی تھی، اس کے اندر پولیس تھی، اس کے اندر رینجرز تھے، سب نے بڑی کوآرڈینیٹڈ رسپونڈ کیا اور اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک ایمبیرسمنٹ سے انہوں نے بچایا۔ ہمارے 2 جوانوں کی جانیں بھی قربان ہوئیں، انہوں نے جانیں قربان اپنی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرض کی راہ میں جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے افسران اہلکار ہیں ہمیشہ اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں۔
چینی قونصل خانے پر حملے کے مقدمے کی ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ تینوں دہشت گردوں کا تعلق بلوچ لبریشن آرمی سے ہے، جسے بھارتی خفیہ ایجنسی را کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حملے کا مقصد پاک چین تعلقات کو خراب کرنا بتایا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں دہشت گردوں کی سہولت کار میں ہربیار مری، اسلم عرف اچھو، بشیر زیب، کریم مری، کمانڈر نثار اور دیگر کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہربیار مری کو پاکستانی حکام بلوچستان میں جاری شورش کا سرغنہ قرار دیتے ہیں، جو خود ساختہ جلاوطنی پر یورپ میں مقیم ہے۔ ادھر ٹویٹر نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے پر بلوچ لبریشن آرمی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
سابق قبائلی علاقے اورکزئی کے مرکزی انتظامی قصبے قلایا میں جمعے کی صبح ہونے والے ایک بم دھماکے میں لگ بھگ 33 افراد ہلاک اور 47 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ گورنر شاہ فرمان نے آج بم دھماکے کی جگہ کا دورہ کیا، جہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی اور اورکزئی دونوں سانحات کی کڑی ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں واقعات پاک چائنا اکنامک کوریڈور منصوبے کو سبوتاج کرنے کی سازش ہے۔ پشاور سے عمر فاروق کی رپورٹ۔
گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، کور کمانڈر پشاور مظہر شاہین اور آئی جی ایف سی راحت خان نے اورکزئی کلائے میں کل ہونے والے بم دھماکے کی جگہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کور کمانڈر، گورنر اور آئی جی ایف سی کو بریفنگ دی گئی اور جگہ کا معائنہ کرایا گیا۔ گورنر شاہ فرمان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی اور اورکزئی دونوں سانحات کی کڑی ایک ہے۔ انہوں نے کہا یہ دونوں واقعات پاک چائنا اکنامک کوریڈور منصوبے کو سبوتاز کرنے کی ایک سازش ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ ان دونوں واقعات میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، کیونکہ ہمارے دشمن پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ دھماکے میں ملوث افراد کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سابق قبائلی علاقے اورکزئی کے مرکزی انتظامی قصبے کلائے میں جمعے کی صبح ہونے والے ایک بم دھماکے میں لگ بھگ 33 افراد ہلاک اور 47 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ کور کمانڈر مظہر شاہین نے بتایا کہ یہ دھماکہ خود کش تھا، جبکہ اس میں 10 سے 12 کلو بارودی مواد استعمال ہوا تھا۔ اس موقع پر گورنر، کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی نے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین سے ملاقات اور تعزیت کی۔ دوسری جانب پشاور میں خیبر پختونخوا کے سیکرٹری صحت ڈاکٹر فاروق جمیل نے صوبے کے سب سے بڑے ہسپتال لیڈی ریڈنگ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اورکزئی میں ہونے والے کل دھماکے میں زخمی افراد کی عیادت کی۔ اس موقع پر انہوں نے انتظامیہ کو ہسپتال میں داخل دھماکے کے مریضوں کو بہتر سہولیات دینے کی ہدایت بھی کی۔ اس وقت اورکزئی بم دھماکے کے 4 زخمی لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا صوبہ کم وسائل کے باوجود کئی دہائیوں سے افغانستان اور سابقہ فاٹا کے مریضوں کے علاج کی تمام تر سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ عمر فاروق، اردو بیو ہے پشاور۔
امریکی محکمہ خارجہ نے اورگزے ایجنسی اور کراچی میں جمعے کے روز ہونے والے دہشت گرد حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جن میں 30 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ ہم ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمی ہونے والوں کی جلد سے صحت یابی کے خواہاں ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں چین کے قونصل خانے پر حملے کے بعد پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے فوری اور دلیرانہ جوابی کارروائی کو بھی سراہتے ہیں، جس کے باعث مزید جانی نقصان سے بچا گیا۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک نامعلوم گن بردار نے ہفتے کے روز کابل میں ایک عالم کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ملک میں عسکریت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن میں ایک امریکی فوجی اور دو افغان اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ سٹی پولیس کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہیں دارالحکومت کے علاقے میں مولوی عبد البصیر حقانی کی لاش ملی ہے، جو کابل کی مذہبی کونسل کے نائب سربراہ تھے۔ بصیر مجاہد کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے جڑے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور واقعے کے محرکات جاننے کے لیے چھان بین کی جا رہی ہے۔ فوری طور پر کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ امریکی حکومت کی رپورٹ کے مطابق شدید طوفان، خشک سالی اور جنگلوں میں لگی آگ کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیاں امریکہ میں خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی درجنوں سرکاری ایجنسیوں اور محکموں کی مدد سے لکھی گئی اس رپورٹ میں متعدد بار صدر ٹرمپ کے بیانات کی نفی کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ تعطیلات کے دوران جمعے کے روز جاری کی گئی۔ تاہم رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے بعد میں اس رپورٹ کو منسوخ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان لنڈسی والٹرز نے رائٹرز کو بتایا کہ رپورٹ میں زیادہ تر شدید ترین حالات کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ نیشنل کلائمیٹ اسسمنٹ کی 1000 صفحے سے زیادہ کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ عالمی موسمیاتی تبدیلیاں اس سے بڑے اور طویل دورانی کے طوفانوں کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ جیرومی کورسی ایک قدامت پسند مصنف ہیں جو کانسپریسی تھیوری کے حوالے سے معروف ہیں۔ وہ صدر ٹرمپ اور ان کے معتمد راجر سٹون سے قربت رکھتے ہیں۔ کورسی نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ رابرٹ مولر کی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ کورسی نے مولر کی ٹیم کے ساتھ اپنی بات چیت پر مزید تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، جو سن 2016 کے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں روس کی دخل اندازی کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ تاہم کورسی نے گزشتہ ہفتے یوٹیوب کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ان کا اندازہ ہے کہ ان پر وفاقی وکلاء استغاثہ کے ساتھ دروغ گوئی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ مولر کی ٹیم سٹون کے وکی لیکس کے ساتھ روابط کے بارے میں کورسی سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ امریکہ کے جاسوسی کے اداروں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ روس نے وکی لیک کو ہیک کیا جانے والا وہ مواد فراہم کیا تھا جو ہلری کلنٹن کی صدارتی مہم میں رکاوٹ بنا تھا۔ کورسی کے ساتھ مولر کی ٹیم کی بات چیت ان کے دفتر کی اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے کہ آیا سٹون اور ٹرمپ کے دیگر رفقا اس مواد کو جاری کرنے کے بارے میں وکی لیکس کے منصوبوں سے آگاہ تھے یا نہیں۔ برطانیہ اور اسپین کے درمیان جبرالٹر کی برطانوی کالونی پر 100 سالہ تنازع نے یورپی یونین کے ساتھ بریگزٹ معاہدے کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جس پر اتوار کے روز یورپی کمیشن کے ایک اجلاس میں ووٹنگ ہوگی۔ جبرالٹر کے وزیراعظم اور ان کے اعلیٰ ترین سفارتکاروں نے بریگزٹ معاہدے کے آخری مسودے کی اس بنا پر مذمت کی ہے کہ اس میں علاقے کی حیثیت کا فیصلہ کرنے میں میڈرڈ کے کردار کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے مذاکرات کاروں نے بریگزٹ معاہدے کی توثیق کے لیے اتوار کے سربراہ اجلاس سے قبل جمعے کے روز برطانیہ اور یورپی بلاک کے درمیان واپسی کے معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے ملاقات کی، لیکن آخری گھنٹے میں اسپین نے جبرالٹر کے مستقبل کے بارے میں ضمانتوں کا مطالبہ کر دیا۔ اسپین اس معاہدے میں تبدیلیوں کا اور یورپی یونین اور معاہدے کے ساتھ برطانیہ کے نئے تعلقات کے ایک اعلامیے کا تقاضا کر چکا ہے۔ تاہم جبرالٹر کا مستقبل واضح ہو سکے اور میڈرڈ اور لندن کے درمیان مذاکرات میں جبرالٹر کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ ہو سکے، جس نے 1713 میں برطانیہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن اس پر اسپین ابھی تک اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ امریکہ کی عدالت عظمیٰ کو فوج کی پالیسی کے حوالے سے ایک ایسے غیر معمولی اور فوری حکم نامے کے لیے کہہ رہی ہے جس کے تحت ٹرانسجینڈر افراد کی فوج میں شمولیت پر روک لگائی جا سکے۔ انتظامیہ نے جمعے کے روز سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ زیریں عدالت کے اس پالیسی سے متعلق کیے گئے فیصلے کا جائزہ لے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ سن 2019 میں ان کی مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے عدالت عظمیٰ اس تنازع کا جائزہ لے سکے۔ پینٹاگون نے سن 2016 میں سابق صدر براک اوباما کے حکم کے تحت یہ پالیسی بدلی تھی، جس کے تحت ٹرانسجینڈرز کو فوج میں شمولیت کی اجازت دی گئی۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد اس پالیسی کو یکسر بدل دیا اور ٹرانسجینڈرز کے فوج میں داخلے پر بین لگا دیا۔ فرانس کی مسلح افواج کی وزارت نے جمعے کے روز کہا ہے کہ فرانسیسی فوجیوں کے ہاتھوں وسطی مالی میں مارے جانے والے 30 عسکریت پسندوں میں ممکن ہے القاعدہ سے منسلک عسکریت پسند گروپ کا رہنما بھی مارا گیا ہو۔ وزیر فلورنس پارلے نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جمعرات سے ماپٹی علاقے میں شروع ہونے والے اس آپریشن میں ہو سکتا ہے کہ حمادوں کوفہ مارا گیا ہو۔ اس آپریشن میں فضائی حملے بھی شامل تھے۔ یہ گروپ کاتبات ماسیانہ کہلاتا ہے جو القاعدہ ہی کی ایک شاخ خیال کی جاتی ہے۔ اور فرانس میں گزشتہ ہفتے بغیر اجازت کے صدارتی محل کے پاس مارچ کی کوشش کے بعد تقریباً 3,000 سیکیورٹی اہلکار وہاں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ صدر میکرون نے تیل پر ٹیکس میں اضافے کا یہ کہہ کر دفاع کیا کہ موجودہ حالات میں یہ ضروری تھا، تاہم انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ منگل کے روز توانائی کی ضمن میں آسانیاں دینے کا نیا منصوبہ پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران میکرون کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے سینکڑوں افراد نے احتجاج کیا، جس دوران 2 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے دہشت گردی سے متعلق نئے فرانسیسی قوانین پر تنقید کی ہے اور انہیں انصاف کے اصولوں سے متصادم قرار دیا ہے۔ فرانس کے نئے قانون کے مطابق مشتبہ دہشت گرد پر قبل از پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہینری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
3 سال قبل اسی مہینے میں پیرس میں دہشت گرد حملہ ہوا تھا، جس میں 130 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے بعد حکومت نے 2 سال کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی تھی۔ اس کے بعد سن 2017 میں انسداد دہشت گردی کا نیا قانون لایا گیا، جسے سلٹ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اور سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ اس قانون کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کو خاصے تحفظات ہیں، کیونکہ نئے قانون کے تحت حکومت کو وسیع اختیارات مل گئے ہیں اور ان پر کوئی قانونی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایڈا سیحان کہتی ہیں، کنٹرول آرڈرز کے ذریعے حکومت انفرادی حرکات و سکنات کو کنٹرول کر سکتی ہے اور اس پر کسی طرح کی قانونی بندش نہیں ہے، یعنی مشتبہ افراد پر کوئی فرد جرم بھی عائد نہیں ہوتی اور نہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت وہ کسی بھی فرد کی نقل و حرکت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی مشتبہ شخص پولیس کو اطلاع دیے بغیر اپنے علاقے کو نہیں چھوڑ سکتا یا بعض مخصوص لوگوں سے رابطہ نہیں رکھ سکتا۔ حالیہ چند برسوں میں فرانس میں متعدد دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اور ان کی روشنی میں حکومت کا موقف یہ ہے کہ دہشت گردی کی وارداتوں کو روکنے کے لیے مؤثر قانون کی اشد ضرورت ہے، اور اب فرانس کی تقلید میں یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح کی قانون سازی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایڈا سیحان کہتی ہیں،
The Dutch Parliament passed a law which embeds many of the same powers we see in France in the Dutch context. We saw the German Federal Police expand their powers also.
ہالینڈ کی پارلیمنٹ نے بھی فرانس کے قانون سے ملتا جلتا بل منظور کیا ہے، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اسی قسم کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جرمنی کی پولیس کے بھی اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں۔ سویڈن کی پارلیمنٹ بھی اسی نوعیت کی بے لگام قانون سازی پر غور کر رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ وہ مسئلے کی سنگینی کا ادراک کرتی ہے، مگر وہ ایسے قوانین کی حمایت نہیں کر سکتی جو انصاف کے بنیادی تقاضوں سے متصادم ہوں۔ انسانی حقوق اور انصاف کے اصولوں کی پاسداری ہر حال میں لازم ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ریاست شمالی کیلیفورنیا میں لگی شدید آگ کو بارش نے کچھ سنبھالا دیا ہے، تاہم اس صورتحال میں متاثرین اور آگ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ جمعے کے روز جنت نذیر اس شہر کو بارش نے سیاہ مائل مادے سے لت پت کر دیا، جس کے بعد تلاش کے کام میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ امدادی کارکن ان افراد تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں جن کے لاپتہ ہونے کی انہیں اطلاع دی گئی تھی۔ جمعے کے روز خراب موسم کے باوجود 800 سے زیادہ امدادی کارکن تلاش کا کام کرتے رہے۔ کیمپ فائر نامی یہ آگ 84 افراد کو ہلاک کرنے کا باعث بنی، تاہم 563 تاحال لاپتہ ہیں۔ سعودی عرب کے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعرات سے اپنے دورہ متحدہ عرب امارات کا آغاز کیا۔ ابوظہبی آمد پر ولیعہد شہزادہ محمد بن زائد نے ان کا استقبال کیا۔ جب سے سعودی صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت ہوئی ہے، انہیں بین الاقوامی دباؤ کا سامنا رہا ہے اور یہ ان کا پہلا بیرونی دورہ ہے۔ ولیعہد سعودیہ کے قریبی ترین اتحادی متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں۔ ابوظہبی کے سرکاری تحویل میں کام کرنے والے خبرساں ادارے نے جمعے کے روز خبر دی ہے کہ دونوں نے برادرانہ اور حکمت عملی کے حامل تعلقات پر بات چیت کی۔ دونوں ملک سن 2015 سے یمن میں شیعہ حوثی باغیوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اور توقع ہے کہ آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی قیادت میں سویڈن میں منعقد ہونے والی امن بات چیت میں شرکت کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز دھمکی دی ہے کہ اگر میکسیکو کی حکومت نے لاطینی امریکہ سے آنے والے ہزاروں تارکین وطن کے قافلے کو، جو امریکہ میں داخل ہونے کا خواہش مند ہے، نہ روکا تو وہ سرحد بند کر دیں گے، جس سے روزانہ 1 ارب 68 کروڑ ڈالر کی تجارت متاثر ہوگی۔ ٹرمپ فلوریڈا میں نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے جہاں وہ تھینکس گیونگ کی تعطیلات گزارنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وزیر دفاع جم میٹس کے اس بیان کی بھی تصدیق کی کہ انہوں نے امریکی فوجی دستوں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ سرحد کو غیر قانونی طور پر عبور کرنے والوں کے خلاف مولک ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت جبکہ ملک بھر میں تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جا رہا ہے، تقریباً 5,800 فوجی میکسیکو کی سرحد پر کیمپوں میں موجود ہیں تاکہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والوں کو روکا جا سکے۔ امریکی کانگریس کے اراکین صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے اس بیان پر حدف تنقید بنا رہے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے خود یہ تسلیم کیا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ کے سابق کالم نگار اور معروف صحافی جمال خشوگی کے بہیمانہ قتل کے بارے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو پہلے سے علم تھا۔ امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے اراکین کانگریس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو معاشی مفاد کے لیے اپنی روایتی اقدار کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ 2 اکتوبر کو صحافی اور امریکی رہائشی جمال خشوگی کی استنبول کے سعودی کونسل خانے میں ہلاکت کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے بارے میں امریکی پالیسی تبدیل نہیں کی۔ صدر ٹرمپ نے منگل کے روز سی آئی اے کی اس رپورٹ کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں وسوخ سے کہا گیا تھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ہی خشوگی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ شاید انہوں نے ایسا کیا ہو یا پھر شاید نہ کیا ہو۔ اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں تو اس نے کیا 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 ہے، انہوں نے بہت برا کام کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ شام میں صدر بشار الاسد نے کیا کیا، انہوں نے لاکھوں افراد کو ہلاک کر دیا۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ مشرقی میانمار میں ایک نیا گاؤں تعمیر کیا گیا ہے جس میں قارین صوبے کے اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے مہاجرین کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے۔ یہ کمیونٹی تقریباً 6 اشروں سے بے گھر ہے۔ میانمار سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سٹیو سٹینفورڈ کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
مشرقی میانمار کے صوبے کرین میں کشیدہ اور غیر محفوظ حالات کی وجہ سے 6 اشرے قبل مقامی آبادی اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ہزاروں افراد نے ملک کے کسی اور محفوظ علاقے میں قسم پرسی کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اب ان اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کے لیے ایک گاؤں لیکے کا تعمیر کیا گیا ہے جہاں ان لوگوں کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ اس نئی بستی میں اب بھی بہت سی سہولتوں کا فقدان ہے۔ یہاں کے ایک مقامی لیڈر سا بٹایا کہتے ہیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پانی کی فراہمی کا ہے کیونکہ اس کے لیے جو پائپ ڈالے گئے ہیں ان میں ابھی سے سوراخ ہو گئے ہیں اور بہت سا پانی راستے میں ہی بہ جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر تو یہ پائپ ٹوٹ بھی گئے ہیں۔ کرین ریاست کے تقریباً 3,000 بے گھر افراد اس انتہائی پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں۔ ابھی یہاں پر مناسب روزگار بھی میسر نہیں ہے۔ یہ لوگ تقریباً 900 خاندانوں کی کفالت کرتے ہیں مگر بمشکل 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر پاتے ہیں۔ ایک مقامی باشندے دو سوئے کہتے ہیں، مستقل ملازمت ملنا تو بہت ہی دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ صرف روزانہ کی بنیاد پر کام ملتا ہے، کسی دن ملتا ہے اور کسی دن نہیں۔ بس ہر روز کام کی تلاش کرنا پڑتی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ کاشتکار بھی ہیں مگر ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ واپسی کے بعد ان کے پاس کاشت کے لیے زمین نہیں ہے۔ ایک خاتون کاشتکار نالاگی کہتی ہیں،
Right now my son has a job to do, but in the past he could not find any work. I have 2 more cousins that are going to resettle in
the... یہ خاتون کاشتکار کہہ رہی ہیں کہ اب کہیں جا کر میرے بیٹے کو کام ملا ہے، مگر اس سے پہلے وہ بہت عرصے تک بے روزگار رہا۔ میرے 2 کزنز بھی جلد ہی اس گاؤں میں آباد ہونے کے لیے واپس آ رہے ہیں، مگر ان کے لیے بھی روزگار کی تلاش ایک مسئلہ ہوگی کیونکہ یہاں پر روزگار کا حصول بے حد مشکل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنتا ہے۔ فائر بندی ہونے کے بعد اس علاقے میں لوگ زمینوں پر ناجائز قبضہ بھی جما رہے ہیں۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق فوج سے متعلقہ افراد نے 50% سے زیادہ زرعی کاروبار پر قبضہ جما لیا ہے۔ کرین کے محکمہ جنگلات کے اہلکار پاڈومان باتون کہتے ہیں،
There are also many investors, including the Myanmar government, who want to do business in our area and open factories.
یہاں پر بہت سے لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ میانمار کی حکومت بھی یہاں پر صنعتیں لگانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نئے کارخانے بننے سے روزگار بڑھے گا۔ بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنی زمینوں کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ علاقہ تھائی لینڈ کی سرحد سے قریب ہے۔ فی الحال اس علاقے کے لیے مختص رقم بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس لیے یہ سوال اب بھی موجود ہے کہ کس طرح اس علاقے اور میانمار کے مستقبل کو محفوظ اور پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ کی صحت پہ جت حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو بڑھتی عمر میں بیشتر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث رہتا ہے، اور یہ مسئلہ ہے وزن میں اضافے کا، جبکہ اس میں ان لوگوں کا قصور بھی نہیں ہوتا۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے حیاتیاتی میکنزم کا پتہ چلا لیا ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جیسیکا برمن کی رپورٹ کے مطابق سائنسدان اسے درمیانی عمر کی ایک ایسی حقیقت قرار دیتے ہیں جس کا کوئی ٹھوس جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ عام طور پر ان لوگوں کا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے جو زیادہ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اینڈوکرینیولوجسٹ جے چنگ صحت کے قومی ادارے میں دل، پھیپھڑوں اور خون کے امراض کے ادارے میں فربہی اور بڑھاپے کی لیبارٹری کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 20 سے 50 سال کی عمر کے دوران اوسطاً 13 کلوگرام وزن بڑھ جاتا ہے۔ جے چنگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں درمیانی عمر میں وزن بڑھنے کی وجہ ورزش کی کمی، انداز زندگی، قوت ارادی اور ڈسپلن کے فقدان کو سمجھا جاتا ہے، لیکن جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل ایک ایسا جینیاتی پروگرام موجود ہے جو درمیانی عمر میں ہماری صورتحال کا تعین کرتا ہے۔ جے چنگ نے سائنسدانوں کی ایک ایسی ٹیم کی قیادت کی جس نے ڈی این اے پی کے نامی ایک ایسے مادے کی موجودگی کا پتہ چلا لیا جو درمیانی عمر میں ضرورت سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے اور یوں ہمارے وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ چنگ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے گاڑی چلاتے ہوئے بریک لگانے کے ساتھ ساتھ ہم ایکسیلریٹر کو بھی دبا رہے ہوں۔ ایک طرف تو یہ مادہ ہمارے پیٹ سے چربی کے اخراج کو روک دیتا ہے، اور دوسری جانب چربی کو ختم کرنے کے عمل کی راہ میں مزاحم ہو جاتا ہے۔ یہ چنگ وضاحت کرتے ہیں کہ ڈی این اے پی کے نامی مادے کا ضرورت سے زیادہ فعال ہو جانے کا عمل ہمارے خلیوں کے اندر توڑ پھوڑ کا باعث بنتا ہے اور ایسے اجزاء کو نقصان پہنچاتا ہے جو نہ صرف جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ چربی کو ختم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ سیل میٹابولزم نامی رسالے میں شائع ہونے والے ایک پرچے میں چنگ اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسے مادے پر تجربہ کیا جس کی مدد سے چوہوں میں موٹاپے کا باعث بننے والے مادے کو روکا جا سکے۔ درمیانی عمر کے بندروں میں حیاتیاتی طریقہ کار دریافت کیا گیا جس کے بعد تحقیق کاروں نے زیادہ عمر کے چوہوں کو ایسی خوراک دی جس میں چربی کا تناسب زیادہ تھا۔ آدھے چوہوں کو ڈی این اے پی کے کو فعال ہونے سے روکنے والا مادہ بھی دیا گیا جبکہ آدھے چوہوں کی خوراک میں اس مادے کو شامل نہیں کیا گیا۔ چنگ بتاتے ہیں کہ جن چوہوں کا علاج کیا گیا ان کا وزن اس حد تک نہیں بڑھا جتنا ان کا جنہیں یہ مادہ فراہم نہیں کیا گیا تھا۔
They didn't gain as much weight, about 40% less.
جے چنگ کہتے ہیں کہ وزن تقریباً 40% کم رہا اور وہ ذیابیطس 2 سے بھی محفوظ رہے۔ وہ دوسرے چوہوں کے مقابلے میں ٹریڈ مل پر بھی زیادہ دیر تک بھاگتے رہے۔ چنگ کہتے ہیں کہ انسانوں میں اس مادے کی جانچ کرنے سے پہلے جانوروں پر مزید تجربات کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بعد تیار دوا کی منظوری میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے۔ بیچے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے۔
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد. تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی، ڈاکٹر آصف جلالی اور دیگر کارکنوں کو 3 MPUs کے تحت حراست میں لیا گیا ہے. انہیں 30 دن سے 80 دن تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے. حکام کے مطابق زیادہ تر افراد کو پنجاب سے حراست میں لیا گیا ہے. بلدیہ عظمیٰ لاہور کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابتدائی طور پر خادم حسین رضوی کو 30 دن کے لیے حراست میں لیا گیا ہے. انتظامیہ کے مطابق 3 MPU کے تحت پکڑے جانے والے شخص کی مدت میں ڈپٹی کمشنر لاہور کی درخواست پر چیف سیکرٹری اس کی مدت بڑھا کر 60 سے 80 دن بھی کر سکتا ہے، جبکہ ریویو ہائی کورٹ کا بورڈ کرتا ہے. وزیر اعلی پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے خادم حسین رضوی سے متعلق جاری کردہ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت کو نقصِ امن میں خطرے کے پیش نظر وزیر اعظم کی ہدایت پر گرفتار کیا گیا ہے. اور بلوچستان میں خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت اور سماجی تنظیموں کی کوششوں کے باوجود کمی نہیں آئی، اور رواں سال کے دوران 51 خواتین اور 25 مردوں کو قتل کیا گیا. اس کی مزید تفصیل کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں.
بلوچستان میں خواتین کے خلاف تشدد روکنے کے لیے عورت فاؤنڈیشن نے اتوار سے 16 روزہ آگاہی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی خواتین کی حیثیت کے حوالے سے صوبائی کمیشن جلد تشکیل دیا جائے. بلوچستان میں خواتین پر تشدد کے حوالے سے عورت فاؤنڈیشن کا سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے تنظیم کے ایک افسر شفیق مینگل اور دیگر نے میڈیا کو بتایا کہ 2018 کے دوران کل 74 مرد خواتین کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قتل کیا گیا. اس سلسلے کو روکنے کے لیے صوبائی حکومت کو فلفور اقدامات اٹھانے چاہیے.
ہم مخلوط صوبائی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے کہ کمری کی شادی کی روک تھام کے حوالے سے بل کو فوری طور پر بلوچستان اسمبلی سے منظور کرایا جائے. تیزاب سے متاثرہ خواتین کی بحالی اور آبادکاری کے لیے بل اسمبلی میں فلفور لایا جائے. تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں مقام کار پر مرد اور خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قانون 2010 کے نفاذ کو مؤثر اور یقینی بنانے کے لیے صوبائی محتسب کو جلد از جلد تعینات کیا جائے. گھریلو سطح پر ہونے والے تشدد کے خلاف بنائے گئے قانون کو لاگو کرنے کے لیے قواعد ضوابط تشکیل دیے جائیں.
عورت فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2018 کے 11 ماہ میں ہر دوسرے دن ایک عورت قتل یا تشدد کا نشانہ بن جاتی رہی ہے. بلوچستان میں اس عرصے کے دوران 138 واقعات ریکارڈ کیے گئے. ان میں 51 خواتین اور 25 مرد قتل ہوئے، جن میں سے 30 خواتین اور 19 مرد غیرت کے نام پر ہلاک کیے گئے. 14 خواتین نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے. 13 خواتین اغوا ہوئیں اور خواتین سے زیادتی کے 4 اور ان پر تیزاب پھینکنے کے 2 واقعات ہوئے ہیں. سول سوسائٹی کی نمائندہ سلمہ قریشی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صنفی تشدد کے خلاف خواتین کو خود آگے آنا ہوگا.
وہ زمانہ اب چلا گیا کہ اب ہم کچھ کہہ نہ سکیں. اگر یہ سیاہکاری ہو رہی ہے، تیزاب پھینکا جا رہا ہے یا لڑکیوں کو ڈومیسٹک وائلنس کی جا رہی ہے، تو یہ لڑکیوں کا فرض ہے کہ بریک دی سائلنس اور بولیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، بھائی پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی پڑھنا ہے.
بلوچستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے فروری 2014 میں صوبائی اسمبلی نے قانون سازی کر لی تھی، لیکن بعض خواتین رہنماؤں کے بقول اس قانون کے شکوں پر اب تک خاطر خواہ عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے تاحال تشدد کے واقعات صوبے کے مختلف علاقوں سے رپورٹ ہو رہے ہیں. عورت فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2009 سے 20 نومبر 2018 تک تشدد کے سینکڑوں واقعات میں ہلاک ہونے والی خواتین کی تعداد 950 سے زائد ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
ہندو نواز تنظیموں وشو ہندو پریشد، شیو سینا اور دیگر ہم نواز جماعتوں کی جانب سے اجودھیا میں متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کے ایجنڈے کے تحت بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. شیو سینا کے صدر اودھو ٹھاکرے اجودھیا پہنچ گئے ہیں، جبکہ وشو ہندو پریشد کی جانب سے اتوار کے روز سادھو سنتوں کا ایک بڑا اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں رام مندر کی تعمیر کے بارے میں تبادلہ خیال ہوگا. حالات کشیدہ ہیں اور بہت سے مسلمان اجودھیا سے نقل مکانی کر چکے ہیں. مزید تفصیل بتا رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोग ट्रेनों, बसों, कारों, मोटरसाइकिलों और दीगर ज़राए नकलो हमल से अयोध्या पहुंच रहे हैं। दोनों तंजीमों ने 2-2 लाख अफराद के जमा होने का दावा किया है। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे इतवार के रोज मुतनाजिया मकाम पर बने आरजी राम मंदिर में पूजा करेंगे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जिला इंतजामिया ने उनको रैली करने की इजाजत नहीं दी। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से इतवार के रोज साधु संतों का एक बड़ा मजहबी जलसा बुलाया गया है, जिसमें राम मंदिर की तामीर पर तबादले ख्याल होगा। उसने दावा किया है कि 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद मुनहदिम कर दी गई थी, ये सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। रिपोर्टों के मुताबिक इस वक्त अयोध्या में हालात कशीदा हैं। मकामी मुसलमानों में जबरदस्त खौफ हरास है। बाबरी मस्जिद मुकदमा के मुद्दई इकबाल अंसारी ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि 3500 से ज्यादा मुसलमान अयोध्या को खैर बात कह चुके हैं, हम अयोध्या में अमन चाहते हैं। अयोध्या के मुसलमानों ने मुख्तलिफ ज़राए ब्लॉग से गुफ्तगू में कहा कि आज सूरत हाल 1992 जैसी है, हम उस दिन को नहीं भूले हैं। एक सीनियर तजियाकार प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के प्रोग्रामों का मकसद मुल्क में बदअमनी फैलाना है।
25 नवंबर को अयोध्या में और देश के 4 अन्य जगहों पर विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद लगाने की घोषणा की है। एक तरह से यह धमकी है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का यह कहना है कि अयोध्या में वह 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेगी और राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के अभियान को तेज करेगी। यह भी कहा जा रहा है कि वहां बहुत दिनों से विश्व हिंदू परिषद के लोग डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। 1992 के बाद और उसके बाद एक बार और जब वहां राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए जो एक इमारत बनाने का काम चल रहा है अलग अलग जगह कार सेवकपुरम में, उसके लिए लोगों को इकट्ठा किया गया था, उसके बाद यह एक बड़ा जमावड़ा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले गर्मी लाने का यह इरादा है और इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और यह दरअसल हिंदू वोट को इकट्ठा करने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी समझना चाहिए कि इससे पूरे देश में तनाव बढ़ रहा है और यह तनाव बढ़ा कौन रहा है? यह तनाव बढ़ा रहा है शासक दल, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि देश में तनाव न बढ़े, तनाव कम हो, शांत हो।
उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और उसकी मुआविन तंजीमों का आईनो कानून पर भरोसा नहीं है। उधर यूपी पुलिस का कहना है कि हालात काबू में हैं, कहीं भी कशीदगी नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक तर्जुमान के मुताबिक शहर में जबरदस्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, निगरानी रखने के लिए ड्रोन भी लगाए गए हैं। साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि वहां फौज तैनात की जाए। उधर दिल्ली में मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग हो रही है, जिसमें इस मसले पर सदर जमहूरिया से मुलाकात के इम्कान पर गौर किया जा रहा है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अफगानिस्तान में हुकाम का कहना है कि एक नामालूम गनबरदार ने हफ्ते के रोज काबुल में एक आलम को हलाक कर दिया है, जबकि मुल्क में अस्करियत पसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में एक अमरीकी फौजी और 2 अफगान अहलकार हलाक हो गए हैं। सिटी पुलिस के तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि उन्हें दारुल हुकूमत के इलाके में मौलवी अब्दुल बसीर हक्कानी की लाश मिली है, जो काबुल की मजहबी काउंसिल के नायब सरबराह थे। बसीर मुजाहिद का कहना है कि इस वाके से जुड़े एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाके के मुहरकात जानने के लिए छानबीन की जा रही है। फौरी तौर पर किसी ने इस वाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमरीकी हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद तूफान, खुश्कसाली और जंगलों में लगी आग के साथ साथ माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियां अमरीका में खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही हैं। अमरीका की दर्जनों सरकारी एजेंसियों और महकमों की मदद से लिखी गई इस रिपोर्ट में मुतादित बार सदर ट्रंप के बयान की नफी की गई है। ये रिपोर्ट तातीलात के दौरान जुमे के रोज जारी की गई, ताहम रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने बाद में इस रिपोर्ट को मनसूख कर दिया। व्हाइट हाउस की खातून तर्जुमा लिंडसे वॉल्टर्स ने रॉयटर्स को बताया कि रिपोर्ट में ज्यादातर शदीद तरीन हालात का नक्शा खींचा गया था। नेशनल क्लाइमेट असेसमेंट की 1000 सफे से ज्यादा की रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि आलमी मौसमियाती तब्दीलियां इससे बड़े और तवील दौरानिये के तूफानों का पेशखैमा हो सकती हैं। जेरोमी कॉर्सी एक कदामत पसंद मुसन्निफ हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हवाले से मारूफ हैं। وہ صدر ٹرمپ اور ان کے معتمد راجر سٹون سے قربت رکھتے ہیں۔ کورسی نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ رابرٹ مولر کی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ جرمی کورسی نے مولر کی ٹیم کے ساتھ اپنی بات چیت پر مزید تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، جو سن 2016 کے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں روس کی دخل اندازی کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ تاہم کورسی نے گزشتہ ہفتے یوٹیوب کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ان کا اندازہ ہے کہ ان پر وفاقی وکلاء استغاثہ کے ساتھ دروغ گوئی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ مولر کی ٹیم سٹون کے وکی لیکس کے ساتھ روابط کے بارے میں کورسی سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں مینہٹن اور مجسمہ آزادی کے خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ اب 2400 مربع میٹر پر ایک نیا میوزیم کھولا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ریمون ٹیلر نے اس عمارت کا جائزہ لیا ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ یہ میوزیم آزادی کے نظریے کو فروغ دیتا ہے اور 40 لاکھ سے زائد سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ تفصیل بتا رہی ہیں بہجت جیلانی۔
1892 سے لے کر 1954 کے درمیان 62 برسوں میں فرانس کی طرف سے تحفے میں دیے گئے مجسمہ آزادی نے دنیا بھر سے آنے والے 1,20,00,000 سے زائد تارکین وطن کو خوش آمدید کہا جو قریبی ایلس جزیرے میں پہنچے تھے۔ اب لیڈی لیبرٹی کی میراث کے احترام میں ایک نیا عجائب گھر یعنی میوزیم بنایا جا رہا ہے جو بے مثال دکھائی دیتا ہے۔
When we first came on the island, we were moved. We literally saw people...
اس عجائب گھر کے شریک ڈیزائنر نکولس گیریسن کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس جزیرے پر پہلی مرتبہ آئے تو ہم بہت متاثر ہوئے۔ ہم نے لوگوں کو گھٹنوں پر گر کر روتے ہوئے دیکھا، کیونکہ یہ واقعتاً ایک خاص جگہ ہے، ایک مقدس مقام کی طرح۔ مجسمہ آزادی کو دیکھنے کے لیے ہر سال 45,00,000 سیاح آتے ہیں، لیکن جگہ کے محدود ہونے کی وجہ سے اس تعداد کا قریب 5% ہی یادگار میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب اس نئے میوزیم کے کھلنے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باغ بنانے کی وجہ سے مجسمہ آزادی کو دیکھنے والے ہر شخص کے لیے ممکن ہو سکے گا کہ وہ اس مقام کو بہتر انداز میں دیکھ سکیں۔ اس کو ڈیزائن کرنے والوں نے کشادگی اور آزادی کے نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔
We wanted to really convey this idea that it is our ability, all of our ability to preserve and kind of protect.
میوزیم کے کلیدی ڈیزائنر ایڈوین شلاسبرگ کہہ رہے ہیں کہ ہم واقعتاً اس نظریے کی ترویج و اشاعت چاہتے ہیں کہ ہماری تمام تر صلاحیتیں آزادی کے نظریے کو تحفظ دینے اور اسے محفوظ رکھنے پر صرف ہوتی ہیں۔ آج یہاں آنے والا ہر سیاح ایک مختلف توضیح پیش کرتا ہے۔ کوسٹاریکا سے سیاح مارٹا فلاس کا کہنا ہے کہ یہ مقام ہر اس شخص کی کوششوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اس ملک میں آئے اور جنہوں نے برابری کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ یہاں آنے والے سیاح 1,600 کلو کی اصل ٹارچ کو قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس مجسمے پر قریب ایک صدی سے نصب ہے۔ اسے 1980 کے عشرے میں تبدیل کیا گیا تھا۔ مجسمے کی انتہائی بلندی سے سیاح نیو یارک کے لوئر مینہٹن کی عمارتوں کو بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ میوزیم کی تعمیر کے کلیدی ڈیزائنر اس عمارت اور اس کے لینڈسکیپ کو ایک ایسی جگہ قرار دیتے ہیں جو آپ کو امید دلاتی ہے۔
شریک
ڈیزائنر نکولس گیریسن کا کہنا ہے کہ یہاں پر اس مقام پر آ کر آپ میں اداسی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کو آگے کی طرف دیکھنے کا حوصلہ دینے کی کوشش ہے۔ اس عمارت کی اپنی ایک منفرد حیثیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ارد گرد پہلے سے بنی عمارتوں کے لیے بھی احترام کا حامل ہے۔ توقع ہے کہ مجسمہ آزادی عجائب گھر 2019 میں کھول دیا جائے گا۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائد خادم حسین رضوی اور ان کی تنظیم کے دیگر اہم ارکان کو گزشتہ روز گرفتار کر لیا گیا۔ ان گرفتاریوں پر جہاں ایک طرف تنظیم کے کارکنان نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا جسے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ناکام بنا دیا، وہیں دوسری طرف تجزیہ کار حکومت کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ مزید سنیے نخبت ملک کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان نے تقریباً 3 مہینے پہلے اقتدار سنبھالا تو انہیں ملک میں جاری معاشی بحران کے ساتھ ساتھ ملک میں موجود لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی خاصی ابتر حالت میں ملی۔ گزشتہ 3 مہینوں میں اور خصوصاً توہین رسالت کے مقدمے میں آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد تحریک لبیک کی جانب سے جس قسم کی اشتعال انگیزی برپا کی گئی، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں باور کروایا تھا کہ ریاست سے نہ ٹکرائیں۔
میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا۔ اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔
لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، لیکن اب اچانک اس تحریک پر قدغن لگانے اور انہیں روکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس پر سینئر سیاستدان اور کالم نگار ایاز امیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ایک تو وہ پروٹیسٹ پلان کر رہے تھے 25 نومبر کو، یعنی کل، اور وہ ان کا یہ جو عذر یا بہانہ یا اوکیزن جو وہ بنا رہے تھے کہ یہ پچھلے سال کے دھرنے کی اینیورسری ہے اور وہ ہم نے آبزرو کرنی ہے اور ہم نے لیاقت باغ راول پنڈی میں گیدر کر. اب لیاقت باغ کا میں اکٹھا ہونے کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ پنڈی پہلے بند کر دیں، پھر جب آپ فیض آباد جائیں براستہ مری روڈ تو پورا کا پورا وہ جو ہے اسلام آباد بھی آپ بند کر. حکومت پہلے ہی دیکھ چکی تھی آسیہ بی بی کے فیصلے کے بعد، ان لوگوں نے پورے ملک میں یا کم از کم پنجاب تو بہت حد تک متاثر ہوا تھا، اور تب حکومت کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کیا کر کے رہے ہیں، تو اس لیے یہ کریک ڈاؤن کیا گیا.
دوسری طرف سیاسی تجزیہ کار اور سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ حکومت پر ملک کے معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، جس وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑا.
یہ حکومت یہ توقع کرتی ہے کہ باہر کے لوگ آ کر یہاں سرمایہ کاری کریں گے، سی پیک وغیرہ بھی، اس کے علاوہ بھی جو سرمایہ کاری یورپین ممالک سے اور دوسرے ممالک سے توقع ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی اگر اس قسم کے حالات رہے. تو میرے خیال میں ایک یہ وجہ تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پورا جو ماحول ہے پاکستان کا وہ سخت میرے خیال میں ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہوا ہے اگر اس قسم کی تنظیمیں جو ہے وہ زور پکڑ جائیں.
ایاز امیر کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کی تنظیم، پاکستان کی سلامتی اور حکومت دونوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئی تھی، کیونکہ ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا. لیکن گزشتہ روز جب یہ گرفتاریاں عمل میں آئیں تو عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر اسے عمران خان کی بڑی کامیابی قرار دیا، مگر حقیقت کچھ اور ہے.
1985 سے کے بعد سے لے کے اب تک یہ پہلی بار ہے کہ سول اور عسکری ادارے ایک جگہ کھڑے ہیں اور ان میں کوئی ٹینشن یا نفاق نہیں ہے. اس سے ایک آپ کو نفسیاتی کانفیڈنس، اعتماد، طاقت وہ آپ کو مل جاتی.
کئی سالوں میں پہلی بار پاکستان کی سول حکومت اور فوج کے درمیان اس قسم کی ہم آہنگی کی وجوہات بتاتے ہوئے جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے.
یہ صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے، میرے خیال میں عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو مستحکم ہونا ہے، خاص طور سے جس طریقے سے تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ کافی زور پکڑتی ہیں بعض دفعہ، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ تعاونی قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے مضبوط رہیں تاکہ یہ حکومت جو ہے ٹھیک سے چلا سکیں.
لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ملک کی دیگر اہم پالیسیز جیسے خارجہ اور داخلہ امور پر رد و بدل اور انہیں لاگو کرنے کے لیے سول حکومت کو کس حد تک دسترس حاصل ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امریکہ میں قائم تحقیقی ادارے انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک تجزیہ کار معید یوسف کہتے ہیں،
پاکستان کی فوج کا اثر و رسوخ سیکیورٹی پالیسی اور خارجہ پالیسی پہ ایک عام ملک سے بہت زیادہ ہے. ہو یہ رہا ہے کہ فوج اور سویلینز جو ہیں بجائے اس طرح ایکٹ کرنے کے کہ وہ دو فرق ملک کے عہدیدار ہیں اور آپس میں نکتہ چینی کر رہے ہوں، وہ اس وقت مل کر کنسنسس کی طرح فیصلہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ ہے اس میں یہی معاملہ ہے اور اسی طرح چلے گا.
تجزیہ کاروں کے نزدیک اب تحریک لبیک کی جانب سے جس قسم کا دھمکی آمیز رویہ سامنے آ رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے اسی قسم کا انتہائی اقدام ضروری تھا جو پاکستان کے لیے مثبت دور رس نتائج حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اردو.feedback@ voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
اسرائیل فلسطین تنازع دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تلخیوں کا سبب ہے لیکن پیش ہے بھارتی شہر ممبئی کے ایک ایسے مسلمان کی کہانی جو اس دنیا سے چلے جانے والے یہودیوں کا نام زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے یہودی قبروں پر عبرانی زبان میں نام کندہ کرنے والے محمد یاسین سے ہمیں ملوا رہی ہیں ریتل جوشی
ممبئی کے ورلی علاقے کا یہ قبرستان شہر کے گنے چنے یہودی قبرستانوں میں سے ایک ہے گزشتہ 50 سالوں میں یہاں 1000 سے زیادہ قبروں کو ہیبرو میں نام اور پہچان ایک ایسے شخص سے ملی ہے جس کی اپنی پہچان یہودیوں سے جدا ہے محمد یاسین ممبئی کے ان آخری کاریگروں میں سے ایک ہیں جن کے پاس ہیبرو زبان میں قبروں پر نام تراشنے کا علم ہے
برابر سب نام ڈالتے ہمارے نماز کے پھر سب شبد لکھتے وہ ہیبرو میں ان کو بہت سارا ہم سے بھی ان کو زیادہ معلوم ہے
کتنے لوگ آتے ہیں اسرائیل یہ قبر بنانے کو وہ انگلش میں نام لکھ کے دیتے ہیں بولتے ہیں ہیبرو میں تم لکھ لینا کس کو بھی نہیں آتا
یاسین ہندی اردو اور کچھ اور بھارتی زبانوں کو پتھر پر پہلے سے تراشتے تھے 1968 میں ممبئی آنے کے بعد ان کی ملاقات ایک اسرائیلی انگریور سے ہوئی ہیبرو کی تعلیم اسی سے ملی
بے تے سے جی بے اردو میں بھی آتا ہے تو حرف جو ہے تو الگ رہتا ہے لیکن بولنے میں فرق نہیں ہے
گزشتہ 70 سالوں میں ممبئی میں یہودیوں کی تعداد 20,000 سے کم ہو کر تقریباً 4,000 رہ گئی ہے اس کم ہوتی آبادی کے ساتھ ہیبرو جاننے والے بھی بہت کم ہوتے جا رہے ہیں یاسین کے بیٹے اسماعیل ہیبرو تراش تو لیتے ہیں لیکن اسکرپٹ ابا سے ہی لکھوانا پڑتا ہے بہت سے لوگ اب کمپیوٹرائز فونٹس بھی استعمال کرنے لگے ہیں
جو فونٹ کمپیوٹر کے اندر ہے وہ فونٹ میں اور ہمارے ہاتھ کی رائٹنگ میں بہت فرق ہے کہ جو ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہم لکھ لیتے ہیں لیکن کمپیوٹر جو ہے نا جو جیسا فونٹ ہے ویسے ہی دیتا ہے
یاسین اور اسماعیل کے علاوہ یہاں کے باقی کاریگر زیادہ تر ہندو ہیں کام کے بیچ میں مذہب کبھی دیوار نہیں بنتا
کتنے لوگ آتے ہیں باقاعدہ گلے لگاتے ہیں ہم کو بتائیے خوشی ہوتی ہے سمجھے اب پھر اپوزٹ اس کا جب اسرائیل کو دیکھو یا اس فلسطین کا دیکھو تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے
اوپر والے سے مرحوم کے لیے جنت کی فریاد ہر مذہب ہر زبان میں کی جاتی ہے لیکن یہاں اس قبرستان کے کاریگروں کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ اگر مذہب ذات اور نفرت کی دیواریں گرا دی جائیں تو پھر یہ دنیا بھی کسی جنت سے کم نہیں ریتل جوشی اردو وی او اے ممبئی
باہر سے بظاہر پرانی اور عام سی نظر آنے والی عمارت دراصل نیو اورلینز میں قائم جیز کلب ہے جس میں صدور وزیر اعظم اور ہالی ووڈ کے درخشاں ستارے آتے جاتے رہتے ہیں یہاں معاملہ جو سر آئینہ ہے وہ پس آئینہ کچھ اور ہے والا ہے اسے امریکی جیز کا گھر کہا جاتا ہے موسیقاروں سازندوں گائکوں اور موسیقی کا شوق رکھنے والوں کے لیے یہ ایک مقدس زیارت جیسی ہے اسے پریزرویشن ہال کا نام دیا گیا ہے جہاں حال ہی میں ہماری ساتھی مایا کے گئیں تفصیل بتا رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل
We take a boat to the land of dreams. Heaven on night, they call it New Orleans. They call it New Orleans.
امریکہ کی متنوع موسیقی کی شناخت کی عکاسی جیز سے بہتر کوئی نہیں کرتا اس کا آغاز نیو آرلینز کی افریقی نژاد امریکیوں میں ہوا تھا اور نیو آرلینز سے زیادہ اس کی گونج کہیں اور سنائی نہیں دیتی یہاں ہر گلی محلے اور سڑک پر قائم کلبوں سے آپ کو جیز سنائی دے گا مگر یہاں شہر میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جو جیز پریزرویشن ہال کی تاریخ ثقافتی روایات سے اس قدر جڑی ہوئی ہے کہ اسی کا دوسرا نام لگتی ہے ہال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر گریگ لوکاس کہتے ہیں
امیگریشن اینڈ آر کامن اینسسٹری اینڈ آر کامن بانڈز ایز
اس سرزمین پر آنے والے نئے افراد کے لیے امیگریشن اور ان کے مشترکہ حسب و نصب اور ان کے مشترکہ بندھنوں سے اس موسیقی نے جنم لیا اور لوگوں ہی نے اسے تازہ اور مسلسل زندہ رکھا ہے۔ ہر روز یہاں ایک بینڈ پانچ دفعہ ساز و آواز کا جادو جگاتا ہے۔ نیو آرلینز کے تاریخی فرانسیسی کوارٹر میں پریزرویشن ہال سیاحوں کو ایک مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یہاں دنیا بھر کی ثقافت اور روایات باہم یکجا ہوئی ہیں، اسپین کی، فرانس کی، کریول کی اور اب امریکی، سب نے یہاں اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ سن 1960 میں یہ ہال ایک آرٹ گیلری تھی جب یہاں جیز گانے اور بجانے والے فنکاروں کو مدعو کیا جانا شروع ہوا۔ تب سے اس ہال کی تزئین و آرائش نہیں کی گئی۔ اس تاریخی عمارت میں پرانی تصاویر دیواروں پر لٹک رہی ہیں، تالے پرانے اور زنگ آلود ہیں اور لکڑی کے فرش سے آوازیں نکلتی ہیں، تو اس کا اندرونی منظر اور موسیقی جو یہاں گائی اور بجائی جاتی ہے دونوں مل کر اس کلب کے عکس اور ساق کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ بہت سے امریکی اور غیر ملکی فنکاروں کا یہ خواب ہے کہ وہ یہاں اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ معروف گویے اور گانا لکھنے والے ٹام ویٹس اسے جیز کی ایک مقدس زمین قرار دیتے ہیں۔ پریزرویشن ہال کے مینیجنگ ڈائریکٹر رون رونا کہتے ہیں،
امیگریشن اینڈ آور کامن اینسیسٹری اینڈ آور کامن بانڈز،
یہ لوگوں کی لازمائے حیات ہے، یہ لوگوں کی کہانی ہے۔ اور اگر آپ کسی سے شکاگو میں اور کسی سے نیو آرلینز میں پوچھیں کہ جیز کیا ہے تو آپ کو ڈرامائی طور پر دو مختلف جواب ملیں گے۔ اس لیے میرے لیے تو یہ لوگوں کی موسیقی ہے۔ ہر سال تقریباً 1.8 کروڑ افراد نیو آرلینز میں ایک خالص امریکی موسیقی سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
ٹرمپ انتظامیہ امریکی عدالت عظمیٰ کو فوج کی پالیسی کے حوالے سے ایک ایسے غیر معمولی اور فوری حکم نامے کے لیے کہہ رہی ہے جس کے تحت ٹرانسجینڈر افراد کی فوج میں شمولیت پر روک لگائی جا سکے۔ پینٹاگون نے سن 2016 میں سابق صدر باراک اوباما کے حکم کے تحت یہ پالیسی بدلی تھی جس میں ٹرانسجینڈرز کو فوج میں شمولیت کی اجازت دی گئی۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد اس پالیسی کو یکسر بدل دیا اور ٹرانسجینڈر کے فوج میں داخلے پر بین لگا دیا۔ امریکہ کی ریاست شمالی کیلیفورنیا میں لگی شدید آگ کو بارش نے کچھ سنبھالا دیا ہے، تاہم اس صورتحال میں متاثرین اور آگ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ فرانس کی مسلح فوج کی وزارت نے جمعے کے روز کہا ہے کہ فرانسیسی فوجیوں کے ہاتھوں وسطی مالی میں مارے جانے والے 30 عسکریت پسندوں میں ممکن ہے القاعدہ سے منسلک عسکریت پسند گروپ کا رہنما بھی مارا گیا ہو۔ برطانیہ اور اسپین کے درمیان جبرالٹر کی برطانوی کالونی پر 100 سالہ تنازع نے یورپی یونین کے ساتھ بریگزٹ معاہدے کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جس پر اتوار کے روز یورپی کمیشن کے ایک اجلاس میں ووٹنگ ہوگی۔ جبرالٹر کے وزیراعظم اور ان کے اعلی ترین سفارتکاروں نے بریگزٹ معاہدے کے آخری مسودے کی اس بنا پر مذمت کی ہے کہ اس میں علاقے کی حیثیت کا فیصلہ کرنے میں میڈرڈ کے کردار کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ فرانس میں گزشتہ ہفتے بغیر اجازت کے صدارتی محل کے پاس مارچ کی کوشش کے بعد تقریباً 3000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ صدر میکرون نے تیل پر ٹیکس میں اضافے کا یہ کہہ کر دفاع کیا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ ضروری تھا، تاہم انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ منگل کے روز توانائی کے ضمن میں آسانیاں دینے کا نیا منصوبہ پیش کریں گے۔ اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعرات سے اپنے دورہ متحدہ عرب امارات کا آغاز کیا. ابوظہبی آمد پر ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد نے ان کا استقبال کیا. جب سے سعودی صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت ہوئی ہے انہیں بین الاقوامی دباؤ کا سامنا رہا ہے اور یہ ان کا پہلا بیرونی دورہ ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز دھمکی دی ہے کہ اگر میکسیکو کی حکومت نے لاطینی امریکہ سے آنے والے ہزاروں تارکین وطن کے قافلے کو جو امریکہ میں داخل ہونے کے خواہش مند ہیں نہ روکا تو وہ سرحد بند کر دیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھے جان ڈرائیڈن. اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئرز شو جہاں رنگ, جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری. آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ سعدیہ سعید اجازت چاہتی ہے. اللہ نگہبان.